كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنتهم جلا نوري بهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنتهم جلا نوري بهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے. ويعفو عن كثير، اگرچہ اللہ تمہاری بہت سی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حامی و ناصر ہے، نہ کوئی تمہارا حامی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مدد کرنے والا. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، اس کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں جیسے. یہ بادبانی جہاز اس سے مراد ہیں کہ جن کے بینرز جو ہیں وہ بادبان ان کے مشابہ ہوتے ہیں پہاڑوں سے دور سے دیکھا جائے تو. ان یشا یسکن الریحا، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے. فیضلن رواقد علی ظہری، تو وہ سطح سمندر پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے. کیا اللہ انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے سمندر میں ڈبو دے، اگرچہ وہ بہت سی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اس لیے کہ پتہ چل جائے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اب چونکہ اس سورت مبارکہ کا موضوع جو ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد ہے، حکم دیا گیا کہ ہم نے تمہیں ایک شریعت دے دی ہے، اَنَ اَقِيمُ الدِّينَ، تاکہ تم دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فيه، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگرچہ مشکلات ہیں، موانع ہیں، دشواریاں ہیں، نہ مشرکین عرب تمہاری اس دعوت کو تسلیم کریں گے اور نہ اہل کتاب اسے مانیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ تم اس پیغام ہی سے دستبردار ہو جاؤ، تم اس دعوت ہی سے دستبردار ہو جاؤ. نو فَلِذَلِكَ فَدُو، تو تم اسی کی طرف بلانا، اسی کی دعوت دینا. وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح ڈٹے رہنا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور صاف صاف کہہ دینا کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِعَدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اب وہ لوگ کے جو اس جد و جہد میں شریک ہوں گے ان کے اوصاف بھی بڑے زبردست ہونے چاہیے. اب ان کا ذکر آ رہا ہے، بہت خوبصورت مقام ہے یہ بھی قرآن مجید کا. فما اوتی تم من شعین فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا جاتا ہے دنیاوی زندگی میں، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، تمہیں سے کوئی اس کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا. ہاں دنیا کی زندگی میں تمہارے گھر بار، تمہارا جسم و جان، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا میں برتنے کے سامان ہیں. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی، یعنی باقی رہنے والے کی، باقی کی سپرلیٹو ڈگری ہے ابقا، زیادہ باقی رہنے والا، سب سے زیادہ باقی رہنے والا. لیکن ہے وہ کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان کے لیے جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں. انسان اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ آخرت میں اس کے لیے بہتر اجر ہے اس دنیا کے مال و متاع سے، اور اسے یقین ہو کہ مرنے کے بعد مجھے اس سے کہیں زیادہ ملے گا اگر میں اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی جان تک قربان کر دوں تو مجھے اس سے کہیں زیادہ ملے گا. اور پھر اللہ پر بھروسہ، خاص طور پر اپنے لواحقین کے سلسلے میں، یعنی کاروبار جو ہے وہ تو چلیے انسان مر گیا تو کاروبار بھی ختم ہو گیا، لیکن اپنے پسماندگان، اپنے لواحقین، ان کے سلسلے میں انسان کو جو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میرے بعد کیا بنے گا، وہ کہاں سے کھائیں گے، کیسے گزران ہوگا، کیسے ضروریات پوری ہوں گی، پتہ نہیں یہ میرے بعد بچے بھوکے مر جائیں گے. اب یہ جو چیز ہے یہ انسان کو اللہ کے دین کے راستے میں اپنا تن من دھن لگانے نہیں دیتی. لیکن اگر اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر یقین ہو کہ یہ جو کچھ آج مجھے ملا ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور میرے بال بچوں کو آج بھی اللہ ہی پال رہا ہے لیکن میرے تھرو پال رہا ہے، اور کل بھی میرے بعد اللہ ہی پالے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر یقین اس بات پر ہو کہ میں جو کچھ انہیں کھلا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انہیں کھلا سکتا ہے، میں جو انہیں پہنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انہیں پہنا سکتا ہے، آج جو کمفرٹس میں انہیں دے رہا ہوں، جو آسائشیں انہیں پہنچا رہا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ پرتعیش زندگی دینے پر قادر ہے. جب تک یہ بھروسہ نہ ہو تو انسان کبھی بھی دین کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتا. یعنی بعض بڑی ہوائی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں کہ انسان دین کے لیے کام کرے گا تو کاروبار میں برکت ہوگی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن عملاً تو کچھ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اللہ کے دین کے غلبے میں وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. یعنی مدینہ منورہ دار الحجرت بنا ان کی ایفرٹ سے. اور یہ کون تھے؟ ایک ایسا نوجوان کہ جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا لیکن تھا وہ بہت امیر آدمی، چچا کی کسٹڈی میں تھا اس کا مال بھی اور بچے بھی، لیکن اس نے بہت ہی ناز و نام میں پالا تھا اپنے اس بھتیجے کو. ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو چچا نے گھر سے نکال دیا. پہلے اس نے تھریٹ کیا کہ واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین میں، انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ یہ جو عیش تم کر رہے ہو یہ تو تمہارے مشرق باپ کی کمائی میں سے ہے، اگر تم نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ عیش و آرام بھی چھوڑ دو. چچا کا خیال تھا کہ شاید یہ بچہ اس آرام کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اسے چھوڑنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوگا، لیکن بھتیجے نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، چچا نے کپڑے بھی اتروا لیے کہ یہ کپڑے بھی تو تمہارے مشرق باپ کی کمائی سے ہیں. جب مدینہ منورہ سے رابطہ ہوا اس کے کچھ لوگ سن 10 نبوی میں حج کے موقع پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ ہمیں کوئی معلم عطا فرما دیجئے جو ہمیں وہاں پر قرآن پڑھائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا انتخاب فرمایا اور انہیں مدینہ منورہ میں مقری کی حیثیت سے قرآن پڑھانے والا، قرآن کا استاد بنا کر بھیجا. ایک سال تک انہوں نے قرآن پڑھایا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ پڑھایا نہیں، انجیکٹ کیا. لڑا دے ببولے کو شہباز تھے، یعنی وہ کاشتکار پیشے کے لوگ قریش کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اگلے سال 75 افراد آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، بنو ہاشم سے نکال دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، یعنی ہم آپ کو اڈاپٹ کریں گے اپنے خاندان کا فرد سمجھ کر، جیسے متبنا بنایا جاتا ہے کسی کو، اسی طرح ہم آپ کو اپنے خاندان کا بیٹا بنا لیں گے، تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی اس پیشکش کو قبول کیا اور ہجرت فرمائی. غزوہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کو اس کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہمارا ایک ساتھی اتنے مختصر لباس میں تھا، صرف ایک چادر باندھی ہوئی تھی اور وہ بھی چھوٹی سی، کہ اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا سر چادر سے اور پاؤں گھاس سے ڈھانپ دو اور دفن کر دو. یہ کون تھے؟ یہ مصعب بن عمیر ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. کہاں ان کا وہ لباس کہ شام سے جوڑا سل کے آئے؟ ایسا تھا نا، جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا ہے، ایسٹوکیٹ فیملی سے تعلق تھا، ان کا جوڑا جو تھا، جب انہوں نے کھدر کا لباس جب تک شروع نہیں کیا تھا، سوٹ پہنا کرتے تھے، تو پیرس سے ان کا سوٹ سل کے آیا کرتا تھا. تو ایسے ہی مصعب بن عمیر کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، اور اب اللہ کے راستے میں جب شہادت ہاتھ پائی ہے تو پھر کس حال میں پائی ہے دیکھ لیجئے. تو اگر تو انسان کے سامنے حساب کتاب وہی رہے گا کہ جی بس میں نے دین کا کام اس لیے کرنا ہے کہ دنیا کے مال میں برکت آ جائے، تو پھر بھول جائے اس کام کو. دین کے راستے پر اگر آنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنی ہے، تو پھر فاقوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، تنگ دستی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، عیش و آرام کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، بس نظر ہونی چاہیے آخرت پر. کہ یہ جو یہاں کہا گیا نا کہ فما اوتی تم من شئین فمتاع الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ تو دنیا میں برتنے کا چند دن کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے دنیا کے مال سے، اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ کے جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. اسی طرح انسان کی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص عمر دے کے بھیجا ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60-70 سال ہے، لیکن کام کا آدمی تو وہ 60-61 سال تک ہی ہے، اس کے بعد تو پھر وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے رفتہ رفتہ. تو جتنی بھی عمر اس کو اللہ نے دی ہے، اگر اس کے آپ مہینے بنا لیں سالوں کے اور پھر دن بنا لیں، تو دن کے 24 گھنٹے ہی ہوں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کی، بعض حدیث میں 40 مردوں کی طاقت کہا جاتا ہے، بعض میں 70 مردوں کی طاقت کہا جاتا ہے، اور واقعی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہارڈ ٹو امیجن کہ کیا وہ ایک انسان کے لیے سب کچھ کرنا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ رات کو اٹھنے کی توفیق دے دے، تہجد پڑھ لے، تو وہ دن کو خوب آرام کرتا ہے. کوئی کسی ایک شعبے میں ذرا آگے بڑھ جائے تو دوسرے میں ویک ہو جاتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، یعنی ویسے تہجد تو ہم کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اہلیہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ کے بھانجے بھی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے، یعنی حضرت عباس نے، مجھے کہا کہ تم آج رات اللہ کے رسول کے یہاں بسر کرو، کیونکہ ان کی خالہ کا گھر تھا. کہتے ہیں میں لیٹ گیا بستر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد آپ اٹھے. میں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے وضو فرمایا، تو میں بھی جلدی سے وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور میں حضور کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. تو اصول یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی اور ایک امام ہو تو امام بائیں جانب اور مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مجھے کان سے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا، اور پھر آپ نے نماز شروع کی، اور آپ نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ، پوری سورہ آل عمران اور پوری سورت نساء کی تلاوت فرمائی، اور وہ تلاوت بھی ہمارے ان حافظوں کی طرح نہیں ہوگی جو 50 منٹ میں نماز اور تراویح سب سے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. 5 پارے ایک رکعت میں کھڑے ہو کے امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی ہوشے ہیں، آپ کی سوشل لائف ہے، آپ کی سیاسی زندگی ہے، آپ کی عسکری زندگی ہے. یہ کوئی بھی سیرت کی کتاب اور آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں سیرت النبی کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں تو صرف جو ٹیکسٹ بک کی سیرت ہے اس میں 3 ہی جنگیں بتائی گئی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور پھر مطلب مکہ فتح ہو گیا. آپ حیران ہوں گے پڑھ کے کہ تقریباً آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد، ایوریج اگر نکالیں مدنی زندگی میں، آپ کو کوئی نہ کوئی غزوہ یا سرایہ ملے گا، سریہ ملے گا، کوئی نہ کوئی مہم آپ روانہ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جنگ آپ لڑ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مشن آپ روانہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کا. پھر مسجد نبی کے امام بھی آپ خود ہیں، خطیب بھی آپ خود ہیں، اور 10 بیویاں ہیں آپ کی. سارا آپ حساب لگائیں تو ایک جو ہیومن فریم ہے اس میں یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بہرحال اپنے ذوق کے مطابق کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ ذکر و اذکار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی پورے طور پر کر نہیں سکتا، وہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں بھی انسان لگ جائے تو بچتا نہیں انسان کے پاس. کوئی جو ہے وہ نوافل کی طرف جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ خدمت خلق کی طرف جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور شعبے میں آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر انسان تزکیہ نفس کی، ایک بہت عام شعبہ ہے، کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور طرح طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے، تو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم شعبہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، کہ آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا. اب تزکیہ نفس جو ہے وہ بھی اتنا جامع پروگرام ہے کہ اس میں اگر انسان لگ جائے تو پھر وہ بھی انسان کو پوری طرح انوالو کر لیتا ہے. خدمت خلق میں لگ جائے تو وہ بھی پوری طرح انوالو کر لیتی ہے، نوافل میں لگ جائے تو وہ پوری طرح انوالو ہو جاتی ہے، آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں تو اس میں بھی مزہ آتا ہے انسان کو ہر کام کے اندر. لیکن اگر انسان ان چیزوں میں لگ جاتا ہے پورے طور پر تو پھر ظاہر ہے اس کی عمر محدود ہے اور اس کے پاس بہرحال ایک دن کے گھنٹے تو 24 ہی ہیں. تو پھر وہ سفر کیا چیز کرتی ہے؟ سفر جو ہے وہ یہ مشن کرتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں سب سے زیادہ چھایا ہوا عمل جو ہے وہ یہی ہے اقامت دین کی جدوجہد. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو اگر آپ دیکھیں یعنی وحی کے آغاز سے لے کر آپ کے وصال تک سب سے زیادہ آورز اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسی کام کے اندر گزرے ہیں. یعنی رات کی نماز چلیے وہ جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا 4-5-6 گھنٹے تک, اس لیے کہ سورہ مزمل کی گواہی ہے کہ 2/3 رات بھی آپ کھڑے ہوتے تھے, آدھی رات بھی اور 1/3 رات بھی. اور پھر نمازوں کے جو فرض نمازوں کے آپ اوقات لگا لیں تو 1 گھنٹے میں فرض نمازیں تو 5 ہو ہی جائیں گی. باقی جب انسان روزے سے ہو اکثر تو کھانا پینا بھی کم ہو گیا, وہ وقت بھی نکل گیا. اب سارا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگایا ہے وہ اسی مشن کے لیے لگایا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اس کی پلاننگ ہے, اس کے لیے ایکشن ہے, اس کے لیے مہمات ہیں, اس کے لیے جنگیں ہیں جو آپ نے لڑی ہیں. تو اگر انسان یعنی تزکیہ نفس کو بہت زیادہ اہمیت دے دے, غیر معمولی تزکیہ نفس بہت عام ہے لیکن اس کو غیر معمولی اہمیت دے دے تو اس سے بھی پھر یہ مشن جو ہے وہ سفر کرتا ہے. لہذا ان لوگوں کے اوصاف جو اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اس میں واضح کیا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, اور وہ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں, ہاں بے حیائی کی ہر قسم کی بات سے اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے. یعنی جب انسان کریزی ہو جائے یعنی اوہ ہو یہ مجھے خیال کیوں آ گیا اور یہ ایسا کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں ہو گیا اور اس کے پیچھے پڑ جائے گا تو پھر یہ مشن بھی سفر کرے گا. علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں جو آخری بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. مزہ تو بہت آتا ہے, انسان جو ہے وہ شیطان سے کشتی کر رہا ہے, شیطان سے جنگ کر رہا ہے, بہت مزہ آتا ہے اگر آپ اس میں داخل ہو جائیں تو, یعنی پورا ایک اطمینان قلب ہے. لیکن یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے کہ کسی انسان کو تزکیہ نفس میں اتنا مشغول کر دو, اتنا کریزی بنا دو کہ وہ باقی پوری دنیا کو شیطان کے لیے کھلا میدان بنا کر چھوڑ دے کہ اس میں خوب وہ گل کھیلے اور وہ اللہ کے دین کے خلاف بغاوت جو ہے پوری دنیا میں کرتا رہے. لیکن یہ شخص جو ہے اپنے نوافل میں لگا رہے, اپنے تزکیہ نفس میں لگا رہے, اپنے اذکار میں لگا رہے, تو یہ چیز جو ہے نہ یہ سنت کے مطابق ہے اور نہ ہی ہمارے دین میں یہ مطلوب ہے. تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے, وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربهم, اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. اب یہاں اس صورت میں رب کی پکار کیا ہے؟ ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ بڑی عام بات ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر مشورہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ہمارے دین میں امارت کا نظام ہے, فیصلہ امیر کے ہاتھ میں یا کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہے, لیکن امیر پر مشورہ جو ہے وہ لازم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت فرمودات ہیں کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو, خواہ ایک مسلمان سے کرو. پھر فرمایا کہ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں, خواہ صرف ابو بکر اور عمر ہی سے کروں, اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو پھر میں کسی تیسرے سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. حالانکہ انسان جتنا سمجھدار ہو, جتنا تجربے کار ہو, اس کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہے, پھر آن ٹاپ آف دیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آتی ہے. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ مشورہ کرتے ہیں تو پھر ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں. اور آپ یعنی کسی پوزیشن میں ہو آپ کر کے دیکھیں اس کو, اس میں بڑی برکت ہے. یعنی نئے نئے زاویے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں, نئے نئے آسپیکٹس جو ہیں وہ کھلتے ہیں انسان پر, اور انسان صحیح فیصلے پر پہنچتا ہے. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا بسنتهم جلا نوری لہدی الحق ارشدنا کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا.